نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سورہ مومن سے ابتدا ہے، سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اس کو. یہاں سے تقریباً 7 سورتوں تک سورت کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، اس لیے ان کو آل حوامین بھی کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سورتوں میں پہنچتا ہوں تو مجھے مزہ آ جاتا ہے اور میں خوب لطف اٹھاتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان کی خریداری کے لیے کسی جگہ پر جائے اور وہاں پر سبزہ دیکھے تو اس کا دل خوش ہو، تو وہ وہاں مکان خریدنے کی کوشش کرے لیکن کچھ اور آگے بڑھے تو اس سے بھی زیادہ سبزہ ہو، تو وہ کہے کہ میں تو پہلے ہی سبزے پر بہت خوش تھا لیکن آگے بڑھا تو اس سے بھی زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ ہے. تو فرمایا کہ عام قرآن کی مثال یہ ہے کہ پہلا سبزہ، اور حامیم کی مثال، آل حوامیم کی مثال یہ ہے کہ جیسے اگلا سبزہ جو ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب میں اس حامیم پر پہنچتا ہوں، جتنی بھی حوامیم ہیں، تو میں اس میں خوب لطف اٹھاتا ہوں. اور بعض نے کہا کہ یہ دیباج القرآن ہے، قرآن کا ریشم، دیباج ریشم کو کہتے ہیں. اور اسی طرح بعض نے کہا کہ یہ عرائس یعنی دلہنیں. بہرحال یہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اس میں پہلی صورت یہ ہے حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس میں اس کے بعد جو آیت غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو کہا کہ جب تم پر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو تمہیں چاہیے کہ یہ الیہ المصیر تک تلاوت کر لو، تو انشاءاللہ تمہاری مدد کی جائے گی اور تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. اور بعد میں فرمایا کہ جو شخص سورہ آیت الکرسی اور اسی طرح یہ الیہ المصیر تک کی جو آیتیں ہیں یہ اگر پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اگر صبح پڑھ لے تو شام تک اور شام پڑھ لے تو صبح تک. بہرحال بڑی عجیب و غریب آیات ہیں یہ. اور حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا، میں نے چاہا کہ وہاں دو رکعت نفل پڑھ لوں کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص سفید لباس میں ملبوس میرے پیچھے کھڑا ہے اور مجھے یہ تلقین کر رہا ہے کہ جب تم غافر الذم کہو تو ساتھ میں یہ کہو کہ اغفر ذنوبی، یعنی اے گناہوں کو بخشنے والے میرے گناہوں کو بخش دے. یعنی غافر الذم، غافر الذم کا مطلب ہوتا ہے گناہ بخشنے والا، معاف کر دینے والا. اور اسی طرح جب کہو کہ فقابل التوب تو کہو اقبل توبتی، میری توبہ قبول فرما لے. اور جب کہو شدید العقاب تو کہو لا تعاقبنی، یعنی مجھے عذاب مت دینا، اے وہ ذات جو بہت زیادہ عذاب دینے پر قادر ہے، لا تعاقبنی، مجھے عذاب مت دینا. ذی الطول جب یہاں پہنچو تو کہو طل علیہ بخیر، یعنی آپ مہربانی اور خیر کے ساتھ طوالت فرمائیے میرے ساتھ، یعنی لمبا معاملہ جو فرمائے تو خیر کے ساتھ فرمائیے. لا الہ الا هو الیہ المصیر. بہرحال یہ آیتیں بڑی کام کی آیتیں ہیں، انہیں یاد کر لینی چاہیے. اسی طرح بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ان کے پاس آیا کرتا تھا اور بڑا ذی وجاہت آدمی تھا، وجاہت والا آدمی تھا. کافی عرصے تک جب وہ نہیں آیا تو فکر ہوئی حضرت عمر فاروق کو، اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ فلاں شخص آیا کرتا تھا اب نظر نہیں آتا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کا معاملہ چھوڑ دیجئے، وہ تو راستے سے بھٹک گیا اور اب اس نے سارے برے کام شروع کر دیے. تو آپ نے ایک منشی کو بلایا اپنے پاس اور قرآن مجید کی آیتیں لکھ کے اس کو بھیجی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد پھر یہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر یہ بھیجی، یہ لکھا اور کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور یہ دیکھنا کہ جب وہ نشے کی حالت میں ہو اس وقت یہ مت دینا، لیکن جب اس کا نشہ اتر جائے اس وقت یہ دینا پڑھنے کے لیے، اور پھر وہاں اس وقت تک رہنا جب تک کہ وہ اس کو کسی اور کے حوالے نہ کر دے. ادھر قاصد کو روانہ کیا اور ادھر سب ساتھیوں کو کہا کہ بھائی اس کے لیے دعا کرو مل کے، تو سب کو دعا میں مشغول کر دیا، چنانچہ سب کے سب دعا میں لگ گئے. بہرحال یہ قاصد وہاں پہنچا اور جا کر واپس بھی آیا تو اس نے آ کر کہا کہ جب اس نے ان آیتوں کو پڑھا تو کئی مرتبہ پڑھا، بار بار پڑھتا رہا، اور کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے اور ساتھ میں گناہوں کو بخشنے کا اندیہ بھی دیا گیا ہے، اور روتا رہا اور یہاں تک کہ پھر اس نے توبہ کر لی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اثر پہنچا، یہ بات پہنچی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو، یعنی اگر کوئی راستے سے ہٹ جائے بھٹک جائے تو بجائے اس کے کہ تم اس کو مشتعل کرو اور اس کو تان و تشنی سے کام لو، اس کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ اور اس کے حق میں دعا بھی کرو، اور خاص طور پر یہ آیتیں پڑھ کر مزید اس کے حق میں دعا کرو. تو خاص طور پر جو لوگ اصلاح بین الناس کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان اصلاح اور لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی رہنمائی کی چیز ہے کہ دوسرے آدمی سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے وہ مشتعل ہو، بلکہ اس کو راہ راست پر نرمی سے لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تنہائی میں اس کے لیے دعا بھی کی جائے. تو یہ وہ طریقہ ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں بتلایا، اور یہی طریقہ زیادہ بہتر بھی معلوم ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے آدمی کو آدمی تانے دے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی مشتعل ہو کر کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب میں نہیں آتا، اب تمہارا جو جی چاہے کر لو، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو تانے دیں یا اس کو مشتعل کریں، اس کو نرم رویہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے امید بھی دلائیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے ڈراتے بھی رہیں، تو دونوں صورتیں اس کے سامنے رکھیں. آگے اللہ رب العزت نے ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب قیامت کے دن حسرت کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور اپنے آپ پر سخت غصہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس وقت تجھے جتنا اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے، جب تو میری نافرمانی کرتا تھا دنیا میں تو اس سے زیادہ مجھے غصہ آتا تھا تجھ پہ، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی غصے کی وجہ سے تجھے ہلاک نہیں کیا. تو بہرحال ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون الی الایمان فتکفرون، جب ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو وہ انکار کرتا تھا. آگے اگلی آیات میں میدان حشر کہی ذکر فرمایا کہ جب نفخہ اولا پھونکا جائے گا، لوگ مدہوش ہو جائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز بلند ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور پھر مزید یہ کہ جب دوبارہ اللہ رب العزت جو ہے سور پھونکیں گے، اس سے پہلے یعنی جب سب کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ حضرت جبریل اور میکائیل اور دیگر جو فرشتے ہیں وہ بھی، کوئی جاندار باقی نہ رہے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے لوگوں سے، لازمی بات ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو خود ہی یہ پوچھیں گے لمن الملک الیوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے ہے، تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب تو ختم ہو چکے ہوں گے. تو خود ہی اللہ رب العزت فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ رب العزت کے لیے جو اکیلا بھی ہے اور جو قہار بھی ہے. تو یہ اس خاص میدان حشر کے موقع پر اللہ رب العزت خطاب فرمائیں گے. لازمی بات ہے کہ اس وقت کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اصل بات یہ بتانے مقصود ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی بادشاہت اصل میں اب بھی ہے اور بعد میں بھی. ہم جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، مالک یوم الدین کہتے ہیں، تو اصل میں اس کا مطلب بھی یہ ہے، مالک یوم الدین کا مطلب ہے روز جزا کا مالک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کا مالک نہیں، حالانکہ ملکیت تو آج بھی اسی کی ہے، تو روز جزا کے مالک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس کا جواب یہی دیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تھوڑی سی ملکیت تسلیم کی ہے، یعنی دنیا میں اتنا موقع دیا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکے کہ صاحب یہ ٹوپی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ سائیکل میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ مکان میرا ہے، تو اتنا کہنے کی اس کو گنجائش ہے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکے گا، اس دن صرف بادشاہت اللہ کی ہوگی. اس اعتبار سے مالک یوم الدین کہا کہ یہ تھوڑی بہت بھی ملکیت ہے اس دن یہ بھی ختم ہو جائے گی. اور انسان جو آج کہہ دیتا ہے کہ صاحب میرا چشمہ، میری ٹوپی، میری انگوٹھی، کل قیامت ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن یہ عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور خالصتاً ہر چیز جو اصل ملکیت یعنی مالک ہے اس کی طرف لوٹ جائے گی. کلو شعین یرجع الی اصلی، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو اشیاء کے جو مالک ہیں ان کی طرف ساری کی ساری چیزوں کی ملکیت لوٹ جائے گی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف. تو اس لیے مالک یوم الدین کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیا کا بدلہ دیا، جو کچھ کیا ہے اس نے اس کا بدلہ ملے گا اس کو. یعنی لا ظلم اليوم، اس پر ظلم نہیں ہوگا ذرہ برابر، بلکہ جو اس نے کیا ہے، جو بویا تھا وہ کاٹے گا. اور ان اللہ سریع الحساب، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لینے والے ہیں. حساب شروع ہونے میں تو دیر لگے گی، لیکن جب حساب لینا شروع کریں گے اللہ رب العزت، تو پھر لمحوں میں حساب کتاب ہو جائے گا. ان کے لیے کیا مشکل ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے آل فرعون کے ایک مومن آدمی کا ذکر کیا ہے. دو تین آدمی ایسے گزرے ہیں، جیسے سورہ یاسین میں ایک شخص کا ذکر آیا، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعیٰ، تو وہاں پر حبیب نجار مراد تھا. اور یہاں پر یہ فرعون کی قوم کا ایک شخص ہے، غالباً اس کا نام شمعان تھا. اور ایک شخص اور، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی. تو یہ آل فرعون میں سے تھا، لیکن خاموشی کے ساتھ پوشیدہ طور پر ایمان لے آیا تھا. لیکن ایک اور، یہ وہی شخص ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تھے ایک موقع پر، تو دیکھا کہ قبطی اور ایک جو ہے وہ فرعونی آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی اسرائیلی اور قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو ہٹایا اور ایک کو گھونسا مار دیا، اور اس گھونسے مارنے کی وجہ سے وہ شخص وہیں پر ہی ہلاک ہو گیا تھا. تو اس وقت بادشاہ یعنی فرعون نے یہ فیصلہ کیا تھا قتل کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس وقت جو آدمی بھاگتا ہوا آیا تھا، وجہ رجل من اقصی المدینہ یہ تھا، ایک شخص جو ہے وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تمہارے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے تمہارے لیے مشورہ یہ ہے کہ خاموشی سے نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر چھوڑ دیا تھا اور پھر مدین کی طرف آپ تشریف لے گئے. تو بہرحال یہاں پر اسی شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے. بقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اپنا ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا، یعنی لوگوں کے سامنے بظاہر وہ کافر ہی تھا، لیکن حقیقت میں وہ دل سے مسلمان تھا. اور اس نے یہ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو کسی شخص کو اس بنا پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کہنے پر تم قتل کرتے ہو. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے پاس اس کے دلائل بھی آ چکے ہیں. تو بہرحال یہ جو شخص ہے اپنی قوم کو نصیحت اس نے کی اور مختلف طریقوں سے ان کو بتایا کہ دیکھو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ندا دینے والا دن ہوگا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاد، تناد کہتے ہیں ندا دینے کو، آواز دینے کو. تو مختلف آوازیں آئیں گی. اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں بھائی وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے پلک بھی نہیں جھپکی، کھڑے ہو جائیں. اسی طریقے سے دوزخی جو ہیں وہ جنتیوں کو پکاریں گے، اور جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے. اسی طرح اصحاب الاعراف دونوں کو پکاریں گے. تو مختلف ندائیں دی جا رہی ہوں گی اس دن. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے اس دن جس دن کے ندائیں دی جائیں گی، مختلف طور پر پکارے جائے گا. کوئی جنتی دوزخ کو پکار رہا ہوگا اور کوئی دوزخی جنتی کو پکار رہا ہوگا. تو تم ڈر کس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس دن تم بھی پکارے جاؤ اور پھر پوچھا جائے کہ ہاں بھائی جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے تھے وہ کھڑے ہو جائیں. تو ندا دی جائے گی نا، تو تمہیں بھی ندا دی جائے گی. ایک صاحب، ایک بزرگ آدمی فرماتے ہیں، آرج ان کا نام تھا، وہ اپنے نفس کو خطاب کر کے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آرج، یعنی اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ وہ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے فلاں گناہ کیا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ تو اس کے ساتھ کھڑا ہو، تجھے ہونا پڑے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری پکار کریں گے کہ فلاں شخص کھڑا ہو جائے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ بھی تو کھڑا ہو اور پھر اللہ کہیں گے فلاں جماعت کھڑی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ تو وہاں بھی کھڑا ہوا ملے. مقصد یہ تھا کہ تو نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو چھوڑا نہ ہو, اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جب وہاں ندائیں دی جائیں گی تو ہر جماعت کے ساتھ تجھے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ اپنے آپ کو بچا اور گناہوں کو ترک کر دے, چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اس سے یوم التناد کے دن آنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. چنانچہ اللہ رب العزت سے اس بندے نے ڈرایا بھی. فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تب دعوت دی, تبلیغ کی, تو اس نے کہا کہ میرے لیے مجھے ایک عمارت, میں چاہ رہا ہوں کہ ایک عمارت تعمیر کروں بہت بلند, اور تعمیر کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں ذرا جا کے جھانک کے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کو تو کیا دیکھتا اور کیا اتنی بڑی عمارت بلند بناتا. قرآن و حدیث اس سے خاموش ہیں کہ اس نے عمارت بنائی یا نہیں بنائی, لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ عمارت بنائی اس نے. لیکن ہر عمارت اپنی بنیاد کے اعتبار سے ہی بلند ہو سکتی ہے, تو کتنی بلند بناتا؟ 500 برس کا فاصلہ ہے تیز رفتار اگر کوئی سواری پر سوار ہو, زمین سے آسمان تک, ایک آسمان تک, اور پھر دوسرے آسمان سے تیسرے تک, اور تیسرے سے چوتھے تک, تو 7 آسمان, اور اس کے بعد پھر عرش. 50,000 سال کا فاصلہ ہے, یعنی جو بلندی ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کی وہ 50,000 سال برس کی. تو یہ زمین و آسمان کے فاصلے, اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے فاصلے, اور پھر اس کے بعد خود عرش کا فاصلہ, تو ممکن ہی نہیں تھا. لیکن اپنی جہالت اور اپنی بیوقوفی کی بنا پر اس نے یہ دعویٰ کیا, اور لوگوں پر اپنا روب جمانے کے لیے کہ میں ذرا خبر لے کے آتا ہوں. اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اونچی عمارت پہ چڑھ کے وہاں پر اس نے آسمان کی طرف تیر پھینک, اور تیر جو ہے وہ, یعنی بعض اسرائیلی روایت میں یہ ہے کہ وہ تیر جو ہے اللہ کی قدرت کہ وہ خون میں ڈوب کر واپس آتے تھے. تو کہتا تھا دیکھو میں نے موسیٰ کے رب کا خاتمہ کر دیا علیہ باللہ, حالانکہ یہ خود جانتا تھا کہ میں رب نہیں ہوں, اور اللہ رب العزت جو ہے وہ حقیقی معنی میں رب ہیں. لیکن اس کے باوجود انسان کی آنکھوں پر جب پٹی چڑھ جائے اور اس کی عقل جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہو جائے, تو پھر اس وقت انسان اس قسم کے دعوے کرتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی قسم کا اس نے دعویٰ کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, کہ فرعونیوں پر روزانہ 3 مرتبہ کم از کم, یعنی ان کو دوزخ کے سامنے لایا جاتا ہے. یہ آیت عذاب قبر کی بھی دلیل ہے. لازمی بات ہے کہ وہ ابھی قبروں میں ہی ہیں اپنی, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, رات دن صبح شام جو ہے ان کے سامنے ان کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یعنی ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے ٹھکانہ تمہارا. یہ بھی تو بہت بڑا عذاب ہے, کسی شخص کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے, جہنم کے اندر تم کہاں رہو گے اور وہاں آگ بھڑک رہی ہو, تو دور سے لا کر دکھایا جائے بار بار اس کو کہ بھئی یہاں یہ ٹھکانہ ہے تمہارا جہاں تم نے جانا ہے, تو اس کے لیے عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. اسی طریقے سے اہل جنت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی لایا جاتا ہے, اور جنت میں جو ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے ان کو وہ مقام دکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے. بہرحال یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عذاب قبر حق ہے. بعض لوگ اس کے منکر ہیں, اس لیے میں نے عرض کیا. اسی طرح آگے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے عبادت کو خود, دعا کو خود عبادت قرار دیا. یعنی دعا کرنا یہ عبادت میں مشغول ہونا ہے. تو ایک آدمی اگر دعا کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بیکار کام کر رہا ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے جو بہترین عبادت. اور بعض روایات میں جیسا کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے وہ ادعونی, مجھ سے مانگو, مجھے پکارو. اور مجھے پکارنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی تعریف کرو گے تو وہ بھی دعا ہی میں شامل ہوگی. بہت سے فقیروں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں, لیکن تعریف کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حج کرائے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کرے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تو کیا مطلب؟ یہ اصل میں یہ بھی اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا ہوتا ہے، اور یہ بظاہر اس کی تعریف کر کے اس سے جو ہے وہ انعامات لینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ کی کوئی تعریف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قابل حمد و ثنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی ذات ویسی ہے، جب آدمی تعریف کرتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہی کی طرح پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیجا جائے، پڑھا جائے، اور پھر جو دعا مانگنی چاہے وہ مانگے، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر دعا کو ختم کیا جائے. جو شخص اس طرح سے دعا کرتا ہے تو گویا اس دعا کو پر لگ جاتے ہیں قبولیت کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ تمام دعائیں جو انسان مانگتا ہے تو وہ دعا درمیان میں رہتی ہے، معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. تو اس لیے اول آخر درود شریف کم از کم پڑھنا چاہیے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم عذاب دیتے ہیں دنیا میں بھی، تو جو لوگ بچ جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کے حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. چنانچہ فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا لوگ زمین پہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی ان کی بستیوں کو چھتوں سمیت بالکل نیچے بٹھا دیا، زمین سے لگ گئیں، ان کی بستیاں تہو بالا ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں. کانو اکثر منہم، کثرت کے اعتبار سے بھی زبردست تھے وہ لوگ، یعنی بہت زیادہ تھے لوگ. واشد قوہ، اور قوت کے اعتبار سے بھی کمتر لوگ نہیں تھے. وآثار فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، لیکن جو کچھ انہوں نے تیار کر رکھا تھا ان کے کام نہیں آیا، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے تیار کیا تھا اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو کچھ کام نہ آیا ان قوموں کو. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کا حال کیا تھا زندگی میں جب ہمارے کوئی رسول ان کے پاس آتے تھے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو اپنے علم پر بہت ناز کرتے تھے کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو، ہمارے پاس ہمیں جو معلومات ہیں وہ تم سے زیادہ ہیں. اپنی معلومات پر اور اپنے علم پر ناز کرتے تھے، اور انبیاء جو کچھ کہا کرتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما راوا باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو قالوا آمنا باللہ، کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وحدہ جو اکیلا ہے، وکفرنا بما کنا به مشرکین، اور جن کو ہم نے شریک ٹھہرایا تھا ان کا ہم انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلم یکو ینفعہم ایمانہم، اب ان کا ایمان نفع نہیں دے گا. یہ تو موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے. عین موقع پر جب آدمی مصیبت میں پھنس جائے، پریشان ہو جائے، دیکھے کہ اب بس میں تباہ ہونے والا ہوں، اس وقت جلدی جلدی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول نہیں فرماتے. فرعون نے بھی یہی کیا تھا، جب وہ غرق ہونے لگا اور اس نے سمجھ لیا کہ اب میں بس ڈوب رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آلانا، اب ایمان لاتا ہے، وقد آتیت من قبل، اور اس سے پہلے حالانکہ نافرمانی کرتا تھا. یعنی نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے اللہ اور رسول دین کی طرف، لیکن اس وقت بات نہیں مانی. اور جب اب بالکل مرنے لگا اور جب موت کا فرشتہ دیکھ لیا، اب کہتا ہے کہ آمنا باللہ وحدہ، کہ اللہ اکیلے پر ایمان لاتا ہوں میں. اللہ فرماتے ہیں فلم یکو ینفعہم ایمانہم، ان کا ایمان نفع نہیں دے گا. لما رأوا باسنا، جب ہمارے عذاب کو دیکھ لیں گے. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ کا طریقہ ایسے ہی جاری ہے ہمیشہ سے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ آدمی کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے. نہیں پتہ کہ کس وقت جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارا بلاوا آ جائے، اور آدمی پھر اس وقت کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب استغفار پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت توبہ اور استغفار کام نہیں دیتی. بات یہ ہے کہ جب امتحان سر پر آ جائے تو پھر کوئی کام کوئی فائدہ نہیں دیتا. اب آدمی سارے سال تو محنت نہیں کی، لیکن جب امتحان سر پر آ گیا تو پھر جو ہے وہ رات رات بھر جاگ کر محنت کر رہا ہے، تو پھر یہ محنت بھی بعض اوقات کام نہیں دیتی. اس لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. ابھی جو سورت ہے یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا نام حامیم السجدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ میں، تو عتبہ بن ربیع جو ابو الولید کے نام سے مشہور تھا، وہ بھی اپنی جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کافروں کا بڑا سردار تھا یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں جاؤں اور جا کر میں کچھ پیشکش کروں، ہو سکتا ہے میری بات مان لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور اے ابو الولید، تم ضرور جاؤ۔ چنانچہ یہ اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح متوجہ ہوئے، بٹھایا تو اس نے کہا کہ اے بھتیجے، تم مجھے جانتے ہو اچھی طرح سے، میں تمہارے ہی قبیلے اور قوم کا آدمی ہوں، لیکن تم نے اپنی قوم پر بڑا برا وقت تم قوم پر لائے ہو اور تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کر دیا، اور جو کچھ اس نے کہنا تھا وہ کہا، لیکن بات یہ ہے کہ تم جو کچھ یہ چاہتے ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہمیں بتا دو، تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس مال و دولت جمع ہو جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی حسن و جمال والی عورت مل جائے تو دنیا کا جتنا بھی حسن و جمال ہے وہ میں تمہارے پاس لا کر جمع کر دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اس نے کہا کہ اگر بادشاہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن تم یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دو کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا، اس کو چھوڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات اطمینان کے ساتھ سنی، اور جب پوری بات سن چکے آپ نے فرمایا کہ ابو الولید، تم اپنی بات کہہ چکے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اپنی بات کہہ چکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حامیم سجدہ شروع کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو لوگوں نے زکات کا انکار کیا، آخرت کے اعتبار سے ان پر جو عذاب ہے اس کو ذکر کیا گیا، اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں کا۔ لیکن جب آپ تلاوت کرتے کرتے پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کو ایسا عذاب دیں گے جیسا کہ اس سے پہلے عاد اور ثمود کو دیا۔ جب اس آیت پر آپ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ خدا کے لیے آپ یوں نہ کہیے، یعنی ایسا نہ کہیے، ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے۔ جانتے تھے کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی، اور جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ بھی کیا، اور پھر اس کو کہا کہ ابو الولید، میں نے جو پڑھا تم نے سن لیا؟ اس نے کہا سن لیا۔ نے کہا بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اب تمہارا جو جی چاہے کرو۔ چنانچہ یہ شخص وہاں سے اٹھا، اور اس حال میں اٹھا کہ اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب اس کی شکل دیکھی تو کہا کہ واللہ ابو الولید جو ہے یہ تو چہرہ اس کا متغیر ہو چکا ہے، یعنی جب یہ یہاں سے گیا تھا جو چہرہ لے کر گیا تھا، اب وہ چہرہ ہم نہیں پاتے۔ بہرحال یہ آیا اور کہا کہ ابو الولید، کیا تم پر بھی ان کا جادو اثر کر گیا؟ علیہ باللہ، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں خیر خواہی کا مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان کی دشمنی سے باز آ جاؤ، اور واللہ میں نے جو ان کا کلام سنا ہے، نہ وہ ساحرانہ کلام ہے، نہ وہ شاعروں کا کلام ہے، وہ تو عجیب کلام ہے جس نے مجھ پر عجیب کیفیت طاری کر دی ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم ان کو چھوڑ دو۔ اگر اہل عرب غالب آ گئے اور ان کو شکست دے دی تو ہمارا مقصد حل ہو جائے گا، ہمیں دشمنی نہیں کرنی پڑے گی، اور اگر یہ غالب آ گئے تو ہم چونکہ ان کی مخالفت نہیں کر رہے تو بعد میں ان کے ساتھ مل جائیں گے، تو ان کی فتح ہماری ہی فتح ہوگی کیونکہ یہ ہم ہی میں سے ہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ حامیم سجدہ جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس کے سامنے تلاوت کی تھی، جس کو سن کر وہ ڈر گیا تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ان لوگوں کا بھی جن کو آدھا اللہ کہا، یعنی اللہ کا دشمن کہا ہے، ان کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو اللہ رب العزت ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، اور پھر ان کی کھالیں جو ہیں وہ بولیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تھے، آپ کو ہنسی آئی، اور جب آپ ہنسے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم معلوم نہیں کرو گے کہ مجھے ہنسی کیوں آئی؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے کہ آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اللہ رب العزت سے کہے گا کہ اللہ مجھے امان ہے، یعنی مجھ پر جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا اور مجھے عذاب نہیں ہوگا، اس کا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں یہ وعدہ ہے۔ تو پھر اس وقت یہ کہے گا کہ میں اپنے خلاف اس وقت تک بات نہیں مانوں گا جب تک میرے خلاف جو ہے وہ ایسے گواہ نہ لائے جائیں جن کو میں بھی تسلیم کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے زبان پر اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے. اب اس کی ران کو کہا جائے گا تو ران بولے گی, ہاتھ کو کہا جائے گا تو ہاتھ بولے گا, اور اسی طریقے سے اس کی تمام اعضاء جو ہیں اس کے خلاف بولیں گے. اس وقت جو ہے وہ ان پر سخت ناراض ہوگا, کہے گا کہ تم ہلاک ہو جاؤ, میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا اور آج تم میرے خلاف ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سوچ کر ہنس گئے, یعنی آپ کو ہنسی آئی اس پر. تو قیامت کا دن وہ ہوگا بھائی کہ جس دن یہ جتنے بھی گواہ ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر, لیکن یہ نبی ہوں تو بھی اللہ رب العزت جس نے زبان کو قوت گویائی دی ہے وہی اللہ ہمارے ہاتھوں کو اور پیروں کو بھی قوت گویائی عطا فرما دیں گے, اور اس وقت پھر انسان انکار نہیں کر سکتا کسی بات سے. اسی کو یہاں پر کہا تو وہ کہیں گے کہ قالوا لجلودهم, اپنی کھالوں کو کہیں گے لم شهدتم علینا, تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کھال کہے گی قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, ہمیں اللہ تعالی نے اجازت دی بولنے کی, لہذا ہم بول گئے. اللہ ہی نے ہر چیز کو بولنے کی اجازت دی ہے, وہ جس سے چاہے کلام کرا دے. اللہ تعالی چاہے تو چھوٹے سے بچے کلام کرنے لگتے ہیں, اللہ تعالی چاہے تو پتھر کلام کرنے لگتا ہے, اس طرح اللہ جس پر چاہے, یعنی وہ قادر مطلق ہیں, اس کو یہاں پر ذکر فرمائے. اسی طریقے سے اگلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اس وقت ابو جہل نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ یعنی بچوں کو کہا کہ تم سیٹیاں بجاؤ, تالیاں بجاؤ, شور شرابہ کرو, تاکہ جو کچھ یہ پڑھتے ہیں قرآن مجید تمہارے شور میں دب جائے اور لوگ اس کلام کو سن نہ سکیں. تو یہ طریقہ کافروں کا تھا کہ قرآن مجید جب پڑھا جاتا تھا شور شرابہ کرتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, اسپیکر پر اونچی آواز سے جناب دور دور تک قرآن مجید سنوانے کا انتظام کیا جا رہا ہے, لیکن لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہیں اور قرآن مجید کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر کیسٹ لگا کر دکانوں پہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد دکاندار مشغول ہو جاتا ہے گاہکوں میں اور قرآن مجید کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو یاد رکھیے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. قرآن مجید کے لیے جو ہے وہ حکم یہی ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو, ساری مصروفیات ترک کر دو. اس لیے جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں, شبینوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اسپیکر دور دور تک میلوں جو ہیں وہ لگواتے ہیں, یہ سارا عذاب اور وبال انہی پر ہوتا ہے جو انتظامیہ اس میں ملوث ہوتی ہے. اس لیے کہ لوگ تو نہیں کہتے کہ آ کے تم اسپیکر لگاؤ, لیکن یہ لوگوں کو ایزا دینا بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ لوگ سارے کے کاروبار چھوڑ کر اس میں مصروف بھی نہیں ہو سکتے, ممکن بھی نہیں ہوتا, تو جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں یہ سارا وبال گویا کے سمیٹ رہے ہیں. وہ اس سے بچنا چاہیے, یا تو اگر ایسا انتظام کرتے ہیں تو پھر خاموش ہو کے قرآن مجید سنیں, اور اگر نہیں ایسا کر سکتے تو کم از کم پھر اس طرح کے کام بھی نہ کریں. جتنے لوگ موجود ہوں اتنا اسپیکر کھولا جائے تاکہ جن لوگوں کو سنانا مقصود ہے وہ بس بسہولت سن لیں, لیکن جو لوگ اپنے گھروں میں مشغول ہیں یا کاروبار میں مشغول ہیں وہاں پر جو ہے وہ اسپیکر پر اتنی زور سے بلند آواز سے کھولنا یہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو ان کاموں پر مصر ہوتے ہیں اور نہ کرنے والوں کو کفر تک کے طعنے دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ فرمائے. دعا کر لیجیے بس. اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی پریشانی کے عالم میں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو مسلمان قسم و پرسی میں ہیں اے اللہ ان کی اس بے چینی کی کیفیت کو ختم فرما, امن و سکون عطا فرما, عافیت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ کسی ابتلا سے دوچار نہ فرما, کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرمائیے، ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے، ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، اور ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو معاش کی طرف سے پریشان ہیں اپنے فضل و کرم سے رشتہ حلال عطا فرما، وہ ساتھ کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بیٹا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا،
وہ تو کوئی ہے نہیں،
آپ جمعے کے لیے آ سکتے ہیں یہاں پر بھی اگر دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہاں تو وہ صحیح نہیں ہے اصل میں واجب العیادت ہو تو بچنا تو چاہیے۔ السلام علیکم،
اس کے متعلق کیا سنا ہے میں نے کہ بہت
بس 70 مرتبہ ایسے پڑھیے صبح کے ٹائم روزانہ، اس کی فراخی کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، بزرگوں کا مجرب ہے، حدیث نہیں ہے لیکن یہ کہ 70 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد۔
یہ آسمان کا کتنا راستہ بتایا تھا آپ نے ابھی؟
بھائی 500 سال ہے
ایک آسمان سے،
لیکن یہ کہ وہ بھی تیز ترین سواری جو ہو۔ بس بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھانے کے تو ہمیں اپنے ہی سمجھنے چاہیے، اگر اپنے بھی سمجھیں تو پھر پورے پہنچ تو نہیں سکتا نا، نوری سال کی تو بات چھوڑ دو، اگر پھر اپنے سمجھ لیں تو اس وقت تو پھر